الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم عقیدۃ و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت, اس پوری کائنات کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اللہ تعالی ہی سارا نظام عالم چلاتا ہے, وہی روزی دیتا ہے, وہی تندرستی اور بیماری عطا فرماتا ہے. اس کائنات کے اندر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں ان الحکم الا للہ, حکم اللہ ہی کا ہے اور کسی کا حکم نہیں. مسلمان تو مسلمان ہیں, قرآن حکیم میں کافروں کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا, اور یہ پوچھیں کہ امن یدبر الخلق فسیقولون اللہ, کہ تمام مخلوقات کا نظام کون چلاتا ہے تو یہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ چلاتا ہے. مگر اللہ تعالی کس طرح نظام چلاتا ہے یہ چیز ذرا قابل غور ہے. نظام وہ چلاتا ہے مگر نظام چلاتے ہوئے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نظام چلاتا ہے. ہمیں پیاس لگتی ہے تو آپ سے پانی مانگا, آپ نے پانی پلا دیا, بے شک یہ پانی اللہ ہی نے دیا ہے مگر آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچایا. اسی طرح سے کائنات کا سارا انتظام اللہ چلاتا ہے اور واسطوں کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے. بغیر ذریعے اور بغیر وسیلے کے اس کائنات کا کام اگر چلتا تو اللہ تعالی روزی پہنچانے پر اور کھیتیوں کے اگانے پر, ہوا چلانے پر, پانی برسانے پر, بجلی چمکانے پر فرشتے نہیں مقرر کرتا. اللہ تعالی نے فرشتے کیوں مقرر کیے؟ ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے ہوا یحیی و یمیت, اللہ ہی زندگی دیتا ہے, اللہ ہی موت عطا فرماتا ہے, اور دوسری جگہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے قرآن میں قل, اللہ فرماتا ہے یہ بھی کہ اللہ ہی لوگوں کو وفات دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ ہی تعالی لوگوں کی موت کے وقت ان کو وفات دیتا ہے، مگر دوسری طرف
نعرہ تکبیر، بلند آواز سنانے لگا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، رضوی دولہا، رضوی دولہا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جانشین حضور مفتی اعظم ہند، جانشین حضور مفتی اعظم ہند، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، رضوی دولہا، رضوی دولہا، رضوی دولہا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اندر یہ قوت نہیں ہے کے ڈائریکٹ لیں اور اس کو ہم برداشت کر سکیں. اب اس کو آپ نے سمجھ کہ اگر سارا کام بے وسیلے ہمارا بنتا تو دنیا کے کام تو دوسرے درجے میں, پہلے درجے میں دین کا کام ہے. کیونکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے نہیں, اور مکان بنا کر آرائش کرنے کے آسائش کرنے کے لیے نہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے, اپنی فرما برداری کے لیے. اور اسی چیز کا دوسرا نام ہے دینداری. تو اللہ نے ہمیں دنیا داری کے لیے نہیں پیدا کیا, یہ دنیا داری تو دوسرے درجے میں ہے, پہلے درجے میں ہماری دینداری ہے. مگر آپ یہ بتائیں کہ دین کیا اللہ نے ڈائریکٹ بندوں کو دیا کہ نبیوں کے واسطے سے آیا؟ اگر اللہ تعالی کو یہ پسند ہوتا کہ بندوں کو ڈائریکٹ دیا جائے تو انبیاء کو وہ نہ پیدا فرماتا, بلکہ ڈائریکٹ آپ لوگوں پر اپنے دین کی ایک ایک گوشے شوشے سب کے سب واضح کر دیتا. مگر آئیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم اتار دیتے پہاڑ کے اوپر, بڑے سے بڑے پہاڑ پر, مضبوط سے مضبوط پہاڑ پر, تو دیکھ لیتے تم کہ اللہ کے ڈر سے وہ کانپنے لگا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. یعنی یہ قرآن پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی اپنی جگہ پر قرار نہ رہتی, وہ پہاڑ نہ رہ جاتا, ریگستان بن جاتا, ڈیزرٹ ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ تو اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا, اور یہ ننھے منے انسان اس کا بوجھ برداشت کر پاتے؟ چپتی کا شوربہ پتا ہی نہ چلتا کیا ہوا. اس لیے اللہ نے قرآن اتارا اپنے اس بندے پر کہ جس کی قوت برداشت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر پہاڑ کی ساری قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے. اب یہی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ نے ہماری صلاحیت اور قوت کے اوپر کرم فرمایا ہے جو واسطوں اور وسیلوں کے ذریعے سے نعمتیں ہم تک پہنچائیں. بے شک اور بلا شبہ سارے عالم کا نظام اللہ چلاتا ہے, مگر چلاتا ہے تو ان واسطوں کے ذریعے سے چلاتا ہے, ان وسیلوں سے چلاتا ہے. اسی بنا پر ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وسیلہ نہ بنا, اور اسی وسیلے سے یہ شان ان کو حاصل ہوئی کہ ان کے مراتب بلند سے بلندر ہوئے, ان کی شان اونچی ہوئی. اب اس طرح پر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بھی کسی چیز کی خواہش کرتی تو موسیٰ علیہ السلام سے کیوں وہ درخواست کرتی، ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ سے مانگتی تھی؟ جب کی میں پانی کا بالکل کوئی ان کے پاس دریا نہ رہا، نہ کوئی کنواں، نہ تالاب، نہ ندی، نہ نالا، دور دور تک پانی کا کوئی نشان، ان کی قوم پیاس سے تڑپنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل کی بارگاہ میں گزارش کی۔ اب ذرا آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے مانگ کر کے تم مشرکوں والے ہو رہے ہو، شرک مت کرو، اللہ سے مانگو؟ یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ امتی کا کام یہ ہے کہ جب نبی ان کے بیچ میں موجود ہیں تو نبی سے مانگے، اور نبی کا کام یہ ہے کہ ان کی فریاد اللہ تک پہنچائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تو اللہ فرماتا ہے فقل فقل نضرب بعصاك الحجر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو، اور مارا انہوں نے پتھر پہ تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور نالے کی طرح سے وہ 12 چشمے بہنے لگے۔ کیا اللہ قادر نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی چلائے بغیر پانی بہا دیتا؟ حکم دے دیتا، سوکھی زمین سے پانی نکلتا۔ جب پتھر سے پانی نکل سکتا ہے تو زمین سے بھی پانی نکل سکتا ہے، بدر جائے اولا۔ مگر اللہ نے یہ درس دینا چاہا کہ جس کو ہماری نعمت چاہیے ہمارے رسول کا دامن پکڑ کے مانگے، ہم ان کے واسطے سے دیں گے، ڈائریکٹ نہ دیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے اپنی پوری قوم کو جو لاکھوں کی تعداد میں تھی لے کر چل پڑی۔ فرعون کو خبر لگی، کہا پیچھا کرو، گرفتار کرو، قتل و غارت گری کرو۔ جب صبح کا اجالا پھیلا تو دیکھا لوگوں نے کہ سامنے دریائے نیل ٹھاٹھے مار رہا، نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل اس پار جائے کیسے۔ پیچھے مڑ کر لوگوں نے دیکھا فرعون لاکھوں کا لشکر لے کے بھاگ آ رہا پکڑنے کے لیے۔ تو قرآن عظیم میں یہ ذکر ہے کہ اس وقت بنو اسرائیل نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم سب گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، آگے جائیں تو ڈوب کے مریں، اور اگر پیچھے ہٹیں تو فرعون فرعونیوں کی تلوار کے نشانے پر آ جائیں، کوئی رابطہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ مجھ سے کیا کرتے کہتے ہو، میں بھی مصیبت میں پڑا ہوں، یہ نہ سمجھایا، بلکہ رب جلیل سے انہوں نے عرض کی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی دریائے نیل پر مارو، دریائے نیل پر انہوں نے لاٹھی ماری تو لاٹھی تو اتنی لمبی نہیں تھی کہ اس پار سے اس پار تک پہنچ جائے، جہاں تک تھی وہی تک لگی۔ مگر حکم موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ یہ دریائے نیل ہمیں راستہ دے۔ لاٹھی پڑی تو قرآن حکیم میں مذکور ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی پھٹ گیا اور ہر طرف کا پر اٹھ گیا. دنیا نے لوہے لکڑ اور پتھر کی دیواریں دیکھی ہیں مگر آج تک کی چیزیں پانی کی دیوار نہیں دیکھی. موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دیوار دکھا دی کہ پانی ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر دیوار بن کے کھڑا ہے اور بیچ میں جہاں سے وہاں تک ہائی وے. سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے, اس پار پہنچ گئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام اس پار پہنچے اور فرعون اس پار آیا, دیکھتا ہے واہ یہ تو راستہ موجود ہے, چلو کہاں بھاگیں گے یہ لوگ. جیسے ہی بیچ میں پوری فوج پہنچی, موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ ہو گیا, دونوں طرف کے پانی کے پٹ برابر ہو گئے. فکانو ہم المغرقین, سب کے سب ڈوب کر تباہ ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کام اللہ نے کیا ہوا مگر اس کے واسطے سے یہ انجام دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے. اس طرح کی اگر نظیریں میں پیش کروں تو قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت ملیں گے, بہت ملیں گے, مگر میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نظام اس کائنات کا بغیر وسیلے کے جو مانتا ہے وہ فطرت کے خلاف حکم دیتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فطرت یہی ہے کہ آدمی وسائل کے ذریعے سے کام لے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ مشرکین بھی تو وسیلہ بناتے تھے, بتوں سے فریاد کرتے, بتوں کے سامنے جھکتے, ان سے کہتے خدا سے یہ کام کرا دو یا خود کر دو, تو وہ مشرک کیوں ہوئے اور آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ میں کہوں گا کہ مشرکوں کا یہ شرک ہے کہ انہوں نے اس چیز کو وسیلہ بنایا جسے اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا, جہنم کا ایندھن بتایا, جسے ناپاک کہا, جسے شیطان کا ہتھکنڈا تھا. یہ اس کی ان بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور کوئی مسلمان کسی نبی کی عبادت نہیں کرتا. یہی بات تو بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, جو رسول پاک کے بڑے چہیتے صحابی جن کے بارے میں آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نعم العبد عبداللہ کتنے اچھے انسان ہیں, لو صلی باللیل, کاش وہ رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھا کرے, بہت اچھے آدمی. رسول پاک نے جن کو یہ کہا وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بخاری شریف کہ اخیر سے کچھ پہلے یہ حدیث ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں اتری ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کریں گے, مسلمانوں پر چسپا کریں گے. اس زمانے میں وہ قوم ملتی ہے کہ نہیں کہ مشرکوں کے بارے میں جو آیت اتری وہ مسلمانوں پر فٹ کریں گے, اور اسی میں یہ ملا لو بتوں کے بارے میں جو اتری وہ انبیاء کرام پر فٹ کر رہے ہیں. معاذ اللہ بتوں کے بارے میں کہ یہ بھی آیت اتری وقودھا الناس والحجارہ, کہ جہنم کا ایندھن ہے بت, بتوں کے بارے میں یہ بھی آیت اتری فاجتنبوا الرجس من الاوثان, نہ ناپاکی سے بچو، یعنی بتوں سے بچو کہ یہ ناپاکی ہے۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا اور بت یہ سب ناپاکیاں ہیں اور شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ الحمدللہ انبیاء اکرام کی شان یہ ہے کہ جہنم میں کوئی امتی جا رہا ہو تو جنت میں پہنچا دے، یہ شان ہے کہ کوئی گندا اور ناپاک ہو تو اسے وہ پاک کر دے۔ خود من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیهم بها، کہ انبیاء کرام تو آتے ہی پیے ہیں کہ لوگوں کو کی ناپاکیاں دور کریں اور ان کو پاک اور ستھرا بنائیں۔ اسی نبی پاک کی نسبت سے اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن عظیم نے فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ تعالی نے انبیاء کو کتنا پاکیزہ بنایا کہ جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ انبیاء کرام کی شان، اور پھر انبیاء کرام کون ہے؟ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے وہ، اور یہ انبیاء کرام سبحان اللہ شیطان بھاگتا ہے کوچوں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں تفلت علی البارحة عفریت من الجن لیبتع الصلاة عنی، ایک بڑا سرکش شیطان رات نماز کے درمیان میرے اوپر حملہ آور ہو گیا، تو میں اس کو پکڑ لیا اور چاہا کہ اسے میں مسجد کے کھمبے میں باندھ دوں اور صبح کے وقت بچے اس سے تماشا کریں، کھیل کریں، کوئی کان پکڑ کے کھینچے، کوئی پونچھ پکڑ کے کھینچے، کوئی اس کی ناک ہانکے، کوئی لکڑی منہ میں ڈالے، یہ سب تماشا ہوتا جیسے بچے کرتے ہیں ویسے اس کا تماشا کریں۔ مگر میں نے یہ سوچ کر اسے چھوڑ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال تو یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں شیطان کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا قرین یہ شیطان رہتا ہے، بہکانے کا کام بھی کرتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے دریافت کی کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ، فرمایا میرے ساتھ بھی تھا مگر اسلم، وہ مسلمان کر دیا میں نے، اس کو مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ اس کا معنی کیا نکلا؟ کہ نبی پاک کی خدمت میں شیطان اگر رہنے لگے تو اب اسے مسلمان ہونا ہی پڑے گا۔ ایسے متحر متقی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ لوگ جو کہ بتوں کے معاملے کو انبیاء اکرام علیہ الصلوات والتسلیم پر چسپاں کرتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں ظلم کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے اللہ کے محبوبوں سے مدد مانگی اور مشرکوں نے اللہ کے دشمنوں سے مدد مانگی۔ مسلمانوں نے ان لوگوں سے مدد مانگی جن کو اللہ نے قوت اختیار طاقت سے نوازا، اور کافروں نے بے جان بے بنت بتوں سے مدد کی، اور کہا کہ نہیں اس وجہ سے وہ لوگ ظالم ہیں جو دونوں معاملے کو ایک کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز وسیلہ بننے کے لائق ہے اسے وسیلہ بناؤ، اور جو چیز وسیلہ بنانے کے لائق نہیں اسے کیا وسیلہ بناتے ہو. بالکل ایسے جیسے مجھ سے آپ کو کوئی قرض لینا ہے 10-5 ہزار. اب آپ میرے پاس میرے گہرے دوست میرے چہیتے دوست کو وسیلہ بنا کے لائے تو مل سکتا ہے، لیکن ایک میرے جانی دشمن کو لے کر آئے میرے پاس کہ چلو دلوا دو ان سے اپنا پستول ریوالور کے بل بوتے پر دلوا دو، تو ملنا بھی ہوگی ہوگا تو نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے محبوبوں کو وسیلہ بنانا اور اللہ کے دشمنوں کو وسیلہ بنانا کیا ایک مرتبے میں ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، مگر جن کی عقل کو کوہ لگ گیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آئیے، بات لمبی کرنے کے بجائے میں مختصر کروں. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنی مصیبتیں لے کر آتے تھے یا نہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت ہے، آتے تھے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہہ دیتے کہ مجھ سے مت کہا کرو، جاؤ مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کر سجدہ کر کے جو بھی ہو اللہ سے کہا کرو، مجھ سے مت کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا وسیلہ عظمیٰ بنایا، اپنا نائب مطلق بنایا، اپنا خلیفہ اعظم بنایا. اسی لیے فرماتے ہیں انما انا قاسم والله یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، نعمتیں بانٹتا. جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. تو اس لیے صحابہ کرام بھی یہ جانتے تھے کہ جو اللہ سے مانگنا ہے وہ رسول اللہ کے واسطے سے مانگ لو تو مل جائے گا، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی یہاں سے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ساری مصیبتیں لے کر حاضر ہوتے. اگر محتاج ہیں، روزی کی تنگی ہے تو وہیں آ رہے ہیں، اور اگر بیمار ہیں تو وہاں آ رہے ہیں، زخمی ہیں وہاں آ رہے ہیں، جنت چاہیے وہاں آ رہے ہیں، درجہ شہادت چاہیے یہیں آ رہے ہیں، رب قدیر کا قرب چاہیے یہیں آ رہے ہیں. جو دیکھیے سب اپنا کاسے کدائی لیے ہوئے چلا رہا ہے. ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیوں گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، دی نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور. اس لیے سب وہاں آ رہے ہیں اور اپنی اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی تو یہ فرما دیتے کہ مجھ سے مت مانگا کرو، مجھ سے مت مانگا کرو، کبھی یہ نہ فرمایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک کا دربار اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں مانگا جائے. پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو نواز. کرام کو یہ شان عطا کی. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط سالی آئی تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو سامنے کیا اور اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہم تیرے نبی تھے کو وسیلہ بنا کر مانگا کرتے تھے, بارش کی بھیک مانگتے تھے تو پانی بتا دیتا تھا, اب ان کے چچا کو وسیلہ بنا کے لے آئے, اے اللہ بارش برسا دے. تو بخاری شریف میں ذکر ہے کہ بارش ہونے لگی, بارش ہو گئی. اب یہ پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی نسبت کی پختگی جن لوگوں کو بھی حاصل ہو گئی وہ بھی اب وسیلہ ہو گئی. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے جیسے بعض وہابیوں نے لیا کہ حضرت عمر نے رسول پاک کو کیوں نہیں وسیلہ بنایا, حضرت عباس کو کیوں وسیلہ بنایا, حضور کو وسیلہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ وفات پا چکے تھے, تو جو وفات پا چکا ہے اس کو وسیلہ مت بناؤ, یہ اس کا مطلب ہے. سبحان اللہ, اس حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ ہے کہ اے اللہ اب ہم تے ہمارے بیچ میں تیرے نبی ہیں نہیں, اس لیے ہم ان کو کیسے وسیلہ بنائیں, ان کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ ہے کہیں حدیث, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے اے اللہ ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اب ان کے چچا کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں اصلی وسیلہ تو تیرے نبی ہیں اور ان کی نسبت ان کے چچا کو حاصل ہے, اس لیے ان کو بھی اسی نسبت پر وسیلہ بنا رہے ہیں. تو یہ نسبت وسیلہ بن رہی ہے. اب یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل وسیلہ تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت عباس اس لیے وسیلہ بنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت مضبوط ہے. اور اسی بنا پر اب میں دیکھتا ہوں کہ مستدرک میں حاکم نے ایک حدیث نقل کی روایت سند کے ساتھ اور اس کو کہا کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. امام صحابی نے جب تلخیص المستدرک لکھی تو امام صحابی خود بہت بڑے محدث اور وہ جس حدیث کو کہتے کہ صحیح ہے تو وہ اس کی صحت میں کسی کو کلام گنجائش نہیں ملتی. وہ فرماتے ہیں آدھا حدیث صحیح الاسناد کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے, یہ فرما رہے ہیں. اب وہ حدیث کیا ہے سنیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مانے جاتے تھے, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے حامل رازدار یہ ہیں. تو اب
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی تابعین کرام نے کہ اس آیت کا مطلب بتائیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس وسیلے والی آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام عبد لمن اقربهم الى اللہ وسیلہ. سمجھ گیا آپ یہ مطلب؟ فرماتے ہیں سنو وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ تمام پاکیزہ کردار والے تمام صحابہ کرام کو یہ یقین سے معلوم تھا کہ عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں قریب ترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے اللہ کے دربار کے لیے. یہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ کسی نماز کا نام ہے یا روزے کا نام ہے؟ عبداللہ ابن مسعود حج کا نام ہے یا زکات کا نام ہے؟ کس نیکی کا نام ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نبی پاک کے چہیتے صحابی کا نام ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول پاک نے ان کے بارے میں فرمایا رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد. اپنی امت کے لیے میں ان کاموں کو پسند کرتا ہوں جن کاموں کو عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ان کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جو صحابہ قریب ترین وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود. جس طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی، سیدنا سعد ابن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا زبیر ابن عوام، سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، سیدنا سعید ابن زید، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود قریب ترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ. اس حدیث کا معنی یہ نکلا کہ وسیلہ تو تمام صحابہ ہیں مگر قریب ترین وسیلہ چند صحابہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان اقربہم الی اللہ وسیلہ. اب اس لیے اب یہ وسیلوں کا سلسلہ وسیلہ در وسیلہ در وسیلہ در وسیلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور ان وسیلوں کا ایک نتیجہ یہ آتا ہے کہ جب امت ان محبوب ترین وسیلوں سے وابستہ رہی تو وہ اللہ سے متعلق رہی، اور جب امت نے ان مضبوط ترین وسیلوں کو چھوڑ دیا تو وہ امت مقبول امت سے باہر ہو گئی اور وہ خدا سے دور ہو گئی، بیگانہ ہو گئی. تو اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں حکم کیا ہے کہ تم مضبوط وسیلے پکڑ کر رہو، ان کو تلاش کر کر کے رہو. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ علی رحمت و رضوان مہاجر مدینہ منورہ، سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفائے کرام میں سے ایک ہیں. جس زمانے میں نجدیوں کی حکومت قائم ہوئی اس زمانے کے بارے میں میں نے ان سے دریافت کیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. میں نے عرض کی حضرت جب یہ نجدیوں کی حکومت مکہ معظمہ مدینہ طیبہ پر آئی تو آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ میں یہی مدینہ منورہ میں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں ان لوگوں نے؟ کہ ہاں علماء کو پکڑ پکڑ کر بلاتے تھے، اذیتیں بھی دیتے تھے، اور ان میں سے خود کو شہید بھی کر دیا ان خبیثوں نے. میں نے کہا آپ کا کیا معاملہ ہوا، آپ بتائیں. کہ مجھے بلایا بڑے والے قاضی بلحید نے، بلایا اس ابلہ نے، بلایا بلا کر یہ پوچھا کہ ایش تقول فی الوسیلہ، ایش تقول فی الوسیلہ، وسیلے کے بارے میں تم کس بات کے قائل ہو، کیا تم کہتے ہو؟ تو میں نے کہا الوسیلہ تو حق، وسیلہ تو حق ہے، اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو اپنی بارگاہ کا وسیلہ بنایا. تو بڑے غصے میں آ گیا، کہنے لگا واللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی نیک عمل کرو. اب نیک عمل کرو، یہ اس نے اپنی طرف سے آیت کے ترجمے میں بتا دیا. تو حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ علی رحمہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر اس نے جو معنی بتایا ہے اس پر میں بحث کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے دل میں ایک بات ڈال دی. میں نے پلٹ کر اس سے پوچھا کہ شیخ ایک بات بتا کہ آپ کا عمل نیک عمل مقبول ہے یا نہیں، یقین سے بتا دیں. نرجو نرجو، امید ہے امید. کہنے امید کی بات نہیں میں پوچھ رہا، یقین سے بتائیے کہ جو نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو نیکی کی، وہ عمل صالح مقبول ہو گیا، یقین سے آپ بتا دیں. امید ہے امید سے کہ نہیں، آپ یقین سے بتا دیں. تو گردن جھکا کے بیٹھے رہے، بیٹھے کہا کہ نہیں، یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا عمل مقبول ہے، امید کرتے ہیں، یقین نہیں کرتے. تو سنیے، آپ نے ایک ایسی چیز کو وسیلہ بنایا جس کے مقبول ہونے میں ابھی آپ کو خود شبہ ہے، اور ہم لوگوں نے اس رسول کو وسیلہ بنایا کہ جس کے مقبول ہونے میں کوئی شبہ کرے تو کافر ہو جائے. تو اب آپ بتاؤ کہ آپ کا وسیلہ زیادہ مضبوط ہے کہ ہمارا وسیلہ مضبوط ہے، آپ بتاؤ. تو کہنے لگے وہ یہ سن کر کے مرحبا مرحبا کہ ایسا جائیے. اب یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ بلا شبہ نیک عمل بھی وسیلہ ہیں، مگر جو وسیلہ اللہ نے انبیاء کرام کو جس مرتبے کا وسیلہ بنایا اور ان کے نائبین جو اولیاء امت ہیں ان کو جو وسیلہ بنایا، انبیاء کرام کو جو وسیلہ، ائمہ اعظم کو جو وسیلہ بنایا، وہ وسیلہ ایسا مقبول ہے کہ عمل بھی اگر نامقبول ہو رہا ہو تو اس میں بھی قبول ہونے کے لیے جانا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مضبوط وسیلے پکڑنے کے لیے توفیق دے اور ان وسیلوں پر ہمیں قائم رکھے، اور جو لوگ وسیلے سے کٹ رہے ہیں اللہ تعالی انہیں سمجھ عطا کرے، اور سمجھ لائق نہیں ہے تو انہیں پھر سمجھا دیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.